ثقافتی الغار کے حوالے سے ہم لوگ گزشتہ چند ہفتوں سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر راشد نقوی کی اگر گفتگو آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالی ہے. ایک تو یہ کہ ثقافت ہے کیا چیز، یہاں سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور یہاں تک پہنچے تھے کہ ثقافتی یلغار کن کن یعنی عوامل پر مشتمل ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک یلغار ہو گیا بس ختم اور اس کی کوئی نوعیت وعیت نہیں ہوتی، بس حملہ کر دیا اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو گفتگو کی تھی اس حوالے سے کہ اس کے معاشی اور سیاسی عوامل کیا ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کے مزید پہلوؤں پر، مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں.
جی بہت شکریہ آپ کا.
ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں نے سیاسی اور معاشی اس کے جو عوامل ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے جو عوامل ہوتے ہیں ثقافتی الغار کے، اس کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو ہم لوگوں نے کر لی. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم لوگ بڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے ثقافتی الغار کے مقاصد، یعنی کیوں ثقافتی الغار کی جاتی ہے، اس پہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک ہدف سیاسی ہوتا ہے اور ایک مثلاً اقتصادی ہوتا ہے. بعض وقت ثقافت صرف اقتصادی فوائد کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض پیچھے برین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کئی فوائد، ملٹی جسے کہتے ہیں، وہ ڈائمینشن عنوان سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ان پہلے پروگرام میں یہ بات ہو چکی ہے، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے سماجی جو اہداف ہوتے ہیں کہ ایک سماج کے اندر، ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر یا اجتماع کے اندر جو ہیں، کن کن اہداف کے تحت جو ہے وہ ثقافتی یلغار یا وہ جو کلچرل وار جو ہے وہ کی جاتی ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اہداف کبھی بھی ایک نہیں ہوتا. یعنی ہدف کے عنوان سے اگر دیکھیں تو جو لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تھنک ٹینک جب کسی ملک کے عنوان سے یا کسی معاشرے کے عنوان سے ایک پلان کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کلچرل وار کرنی ہے، ایک ثقافتی یلغار، ثقافتی حملہ کرنا ہے، تو اس کے اندر صرف ایک نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو زیادہ سامنے رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مقاصد حاصل کیے جائیں. اور تھنک ٹینک کو بھی جب بنایا جاتا ہے تو تھنک ٹینک کے اندر بھی مختلف زاویہ نگاہ رکھنے والے لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ مجھے ایک اس کو دیکھے کہ میں نے اس معاشرے کے اندر کون سی نسل کو ٹارگٹ کرنا ہے. مثلاً ایک نے یوتھ کو کرنا ہے، ایک نے بچوں کو کرنا ہے، ایک نے خواتین کو کرنا ہے، ایک نے ایڈلٹ کو کرنا ہے، مردوں کو، خواتین کو، حتیٰ اولڈ ایج والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ساری چیزوں کو مثلاً ایک ایج کے عنوان سے ہوتا ہے. ایک یہ اہداف یہ ہو سکتا ہے کہ آخر ہم نے اس سے نیٹ رزلٹ کیا لینا ہے. بچوں پہ جو ہم کام لے رہے ہیں، ثقافتی عنوان سے جو حملے کر رہے ہیں، تو اس ہم نے نتیجہ کیا لینا ہے. خواتین پہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا لینا ہے. لیکن اوور آل جس کو ثقافتی ماہرین، جس کو آج کل ایک بڑی ایک بحث ہے کہ ثقافتوں کی جنگ کے نام سے اور تہذیبوں کی جنگ کی اصطلاحیں باقاعدہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیں. کسی زمانے میں جنگ صرف ایک وار کے معنوں میں استعمال ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ کلیش آف سولیزیشن کی، وار آف کلچرز کی، یعنی یہ باقاعدہ اصطلاحیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وار ہمیشہ غلبے کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ غلبہ ہوتا ہے. اب کیونکہ ماہرین کے اندر اس پہ ایک بحث ہے کہ ایک جو ہم جنگی ہتھیاروں کے ذریعے سے ٹینک، توپ، بم، ان سے جو کرتے ہیں، ایک غلبہ یہ ہوتا ہے، یہ غلبہ کتنا مؤثر ہوتا ہے، کتنا دیر پا ہوتا ہے، کتنی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، ایک بحث ہے. اور ایک جو کلچرل وار کے ذریعے یا ثقافتی یلغار کے ذریعے سے جو غلبہ پایا جاتا ہے، وہ آیا عارضی ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، نسلوں سے نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، یا نہیں چند سالوں کے لیے ہوتا ہے. تو نتیجے پہ ابھی جو ماہرین پہنچے ہیں کہ جو قومیں، جو ممالک ثقافتی یلغار کے نتیجے میں فتح ہو جاتے ہیں، وہ مفتو قرار پاتے ہیں، وہاں پہ اثرات صدیوں تک اس کے رہتے ہیں. لیکن جو ٹینک توپ اس سے ہوتے ہیں، اس کے عارضی اثرات ہوتے ہیں. جب تک وہ مخالف قوت جو ہے وہ اپنی پاور میں ہے، اس انداز میں اس کے پاس جنگی وسائل میکسیمم ہیں، تو وہ غالب ہے. جب اس کے وہ کم ہو جائیں گے، تو یہاں سے بھی اس کے خلاف مزید ایک دفعہ جو ہے ریئیکشن پیدا ہوگا، اور ممکن ہے اس کا بھی ریونج اور باقاعدہ انتقام کی صورت میں، یعنی بالکل صورتحال ہی کایا ہی پلٹ جائے. لیکن جب ثقافتی قبضہ ہو جاتا ہے، ثقافتی غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس کا ریورس پروسیس بہت مشکل ہے اور بہت لمبا پروسیس ہے. اس کا ایکشن بھی यानी उसके लिए भी टाइम ज़्यादा चाहिए और उसके रिएक्शन के लिए भी जो है वो एक लंबा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए होता है। तो उस अगर तनाजुर में आप देखें कि हदफ तो गलबा है, अब उस गलबे को कभी सियासी तरीके से किया जाता है, कभी माशी तरीके से किया जाता है, और कभी समाजी अंदाज से कि समाज के अंदर एक ऐसी बड़ी तब्दीली लाई जाए कि जिसके नतीजे में उस साम्राज्य को जिस तरफ चाहें आप मोल्ड कर दें। ये जो आज हमारी बहस है कि सकाफती हमले जो किए जाते हैं समाज के उनवान से या समाजी कामयाबियों के लिए या समाजी फतह के लिए, तो उसमें बुनियादी तौर पर नतायज तो वही गलबे के हैं, लेकिन उसमें उस मुआशरे को कई मराहल से गुजारा जाता है, और उन मराहल में से सकाफत के उनवान से, यानी जिसको आप कहें कि एक गोया एक चक्की है, उसके अंदर इसको पीसा जाता है बाकायदा, यानी उसके अंदर जो है ना उसको बाकायदा ग्राइंड करके उसकी जो जिन्स बदल दी जाती है, इसको एक इस्तेला की इस्तेला इस्तेमाल करते हैं फिक के अंदर, कि उसकी बिल्कुल जिन्स बदल जाती है, वो उसका जो जो उसका जो मवाद है वो तो वही रहता है लेकिन उसको चेंज हो जाता है। मसलन आप मसलन चीनी जब पानी में बदल जाती है, मिठास में बदल जाती है, वो चीनी नहीं कहते उसको, अब वो कहते हैं कि ये शरबत है मसलन, या मसलन कोई चीज़ अगर नमक के अंदर चली जाती है तो वो नमक बन जाती है, अब उसकी असली हालत नहीं रहती। मसलन अगर कोई बिल्ली कोई जानवर कोई चीज़ नमक के अंदर जाती है तो बिल्कुल नमक बन जाती है, अब उसको अब जब आप उठा के देखते हैं तो ये नहीं कहते अब ये वो इसके अंदर गिरने वाली बिल्ली थी या तोता था कुछ नहीं, ये क्या है, ये नमक है। तो ये सकाफती माहरीन जब किसी मुआशरे के अंदर समाज के अंदर जो काम करते हैं तो उनके पीछे हदफ ये होता है कि इसका इस अंदाज से इस्तेहाला कर दिया जाए कि वो पहला वाला कल्चर बिल्कुल अपनी जो है वो हैसियत खो दे, यानी उसको किसी को जहन में भी न रहे कि ये भी कभी किसी ज़माने में यहाँ पे कल्चर था। मसलन वो अब चूँकि हम यूथ से हमारा इस प्रोग्राम में ज़्यादा मसलन रहता है, मसलन एक नौजवान लड़की के उनवान से हम देते हैं कि उनको एक ऐसा कल्चर उसके सामने ला दिया जाता है, उस अंदाज से उसमें गुम हो जाती है वो बच्ची कि उसे याद नहीं रहता कि उसकी माँ एक चादर करती थी, एक स्कार्फ करती थी, यानी वो समझती है नहीं मैं तो ऐसे ही पैदा हुई हूँ, यानी उसके जहन को ऐसे जैसे कहते हैं ब्रेन वॉश कर दिया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, वो चाहे वो मीडिया के जरिए से है, चाहे एजुकेशन के जरिए से है, चाहे वो फैशन के जरिए से है, जिस नाम से भी आप, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं टेक्निक्स होती हैं, वो इतना उसके जहन को तब्दील कर देते हैं कि वो अपनी असल को खो देते हैं। और यही कहते हैं कि सकाफती मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर मुआशर जिसे कहते हैं ना कामयाबी, जिसे आप कहते हैं कि हाँ भाई अब हमारा कल सकाफती अमला कामयाब हो गया, तो उस सूरत में कहेंगे कि जब वो दूसरा कल्चर पहले वाले कल्चर पे मुकम्मल गलबा पा लेते हैं, वो गोया दफन हो जाता है और उसकी जगह एक नई चीज़ जो है वो गोया उग आती है, एक जिसने उसकी रूट्स भी हो जाती हैं, उसके शाखें भी निकल आती हैं, तो कहते हैं अब हमारा जो है वो सकाफती हमला जो है वो कामयाब हो चुका है। जैसे जंगों में हम कहते हैं कि जब वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है, उनका दिफाई निज़ाम भी ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर रिएक्शन करने की भी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो कहते हैं कि अब मुकम्मल फतह हो गई है।
बिल्कुल,
तो सकाफती यलगार की समाज के अंदर मुकम्मल फतह ये है कि अगर आप अपने पहले वाले कल्चर को बिल्कुल नाबूद कर।
डॉक्टर साहब, समाज के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, समाज में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अगर एक मिसाल हम लोग देखें, मुग़लों ने जब हमला किया था, मंगोल्स ने जब हमला किया था ईरान पर, तो शुरू में तो बहुत तबाही फैलाई, यहाँ से लेकर अब्बासी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, ईरान भर पे जहाँ गए और वहाँ पे किताब खाने कुतुब खाने जलाए तो हर चीज़ ख़त्म कर दी। लेकिन हम देखते हैं कि यानी एक सदी के अंदर उनमें इतनी बड़ी तब्दीली आई कि उन लोगों ने ईरानी और इस्लामी आर्ट और हुनर को एक अलग यानी मेराज पर ले गई हूँ कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। तो इसका मतलब मुस्बत पहलू भी है इसकी तब्दीली का, और समाज में तब्दीली जो होती है सकाफती अलगार के बारे में, इसके बारे में मज़ीद बताइए।
देखिए, जो आपने मिसाल दी ना मंगोलों की, वो ख़ुद एक वैशी कल्चर के लोग थे, उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी जब वो इस खत्ते में आए और यहाँ की जो सकाफती अकदार को उन्होंने देखा, और यहाँ पे उन मुशीरों का भी हमें जो है ना जिक्र करना चाहिए कि जिन्होंने उस काफत को, इन वहशी दरिंदों को जो है बनाया, भी ये इंसानियत ये है। तो वो जो तब्दीली है उसके पीछे यकीनन उस कल्चर की जो खसूसियात थी, जो इंसानियत के नज़दीक थी, वो बायस बनी, और वो जो उनके मुशीर थे वो बायस बने, उन्होंने उसको खूबसूरत अंदाज से उनको मुंतकिल किया और बड़े پولائٹ انداز تک ان تک پہنچایا ہے. یعنی اگر اس کو مقابلے میں لا کے پیش کرتے کہ تم جنگی ہو, تم وحشی ہو اور یہ مسئلہ یہ ہے, تو شاید یہ
قبول بھی نہ کرتا.
ہاں, ایک کلیش ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہے. البتہ اس پہ بھی ایک خود منگولوں کے اندر کیسے تبدیلی ہے, یہ خود ایک موضوع ہے. لیکن ہم اپنے اس سماج کے اندر دیکھیں, اس وقت جو دنیا کے اندر مثلا مغربی اور مشرقی یا اگر غیر اسلامی اور اسلامی تہذیب کی بات کریں, تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں اپنے کلچر کو, یا جہاں پہ ہم اپنا کلچر لاگو کرنا چاہتے ہیں یا منتقل کرنا چاہتے ہیں, اول تو ہمارے اندر اتنا وہ جسے کہتے ہیں انسینٹیو نہیں ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ خود ہی کرے گا اور اس کے جو ہے. لیکن دشمن کیا کہتا ہے, دشمن باقاعدہ پلان کرتا ہے. یعنی ہمارے یہاں البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو بڑی وسیع اور بہت جسے کہتے ہیں اصطلاح جو ہمارے واجبات میں سے ہے, اس کے پیچھے یہی ہے کہ آپ اپنے کلچر, یعنی امر بالمعروف یہ کلچر کا بھی ایک اس میں ایک پہلو بنتا ہے. ہم ایک مختلف کہتے ہیں نماز کا حکم دیں, روزے کا حکم دیں, تو یہی ہے نہیں. پورا اسلام, کیونکہ اسلام پورا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک زندگی کا ایک سسٹم متعارف کرواتا ہے, نہیں ہے کہ چند عبادات کا مجموعہ ہے. تو پورے کا پورا سسٹم ہمیں منتقل کرنا ہے, اور سسٹم کے لیے امر بالمعروف والی بات, یعنی جو چیز بھی اچھی ہے معروف ہے اس کو منتقل کرنا. لیکن ہم بدقسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے اگر مبلغین بھی ہیں تو وہ ایک خاص حد تک اس کو جو ہے منتقل کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم عام مسلمان ہیں, ہماری تو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اس نیت سے بعض چیزوں کو انجام دیں کہ یہ منتقل ہو جائے, یا اس کو اس انداز سے پریزنٹ کریں کہ لوگ اس کو قبول کریں. لیکن دشمن کیا کہتا ہے, یعنی دشمن کا یہ انداز رہا ہے. یعنی اگر آپ صرف ہم بر صغیر کی مثال دیں کہ بر صغیر کے اندر انگریز نے جب قبضہ کیا تو اس نے کیا کیا, یعنی پہلے اس پورے بر صغیر کا یہ جو سب کانٹیننٹ کا جو پورا کلچر تھا انہوں نے اس کو سمجھا. یعنی اس کی باریکیوں تک پہنچے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کون سا سوراخ ہے جس کے ذریعے سے ہم اندر جا سکتے ہیں, اور انہوں نے ایسے ایسے ماہرین بھیجے کہ جو بعد میں پتہ چلا کہ جو بظاہر کبھی ایک چرواہے کی صورت میں بھی ہیں, بعض جگہ پہ ہمیں ملتے ہیں کہ ایک استاد کی صورت میں بھی ہیں, بعض وہ ایک ڈاکٹر کی صورت میں ملتے ہیں, بعض وہ ایک حکیم کی صورت میں ملتے ہیں, بعض وہ عالم دین کی صورت میں.
بالکل,
انہوں نے ایسا روپ اپنایا کہ بظاہر وہ اس خطے کے بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں عالم دین ہو گیا, کسی بڑے عالم دین کی جا کے شاگردی اختیار کی, اور مثلا ہمفرے ٹائپ جو ایسے بہت سارے آپ کو مثالیں ملی. انہوں نے اس پورے کلچر کو پڑھا, یا وہ مثلا جب اسلامی کلچر کے عنوان سے بھی اسلامی کلچر کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پہلے مرحلے میں اس کلچر کا خوب گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے سب کنٹیننٹ کے بارے میں جو بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں, جو ہمارے کلچر کے عنوان سے, ہمارے قبائل کے عنوان سے, ہماری تاریخ کے عنوان سے, وہ انگریزوں نے لکھی.
بالکل,
یعنی وہ باہر سے آئے, اصل میں انہوں نے اپنا انٹیلیجنس کام کیا تھا. وہ جو انفارمیشن انہوں نے کلیکٹ کی تھی وہ اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے یا قبضے کے لیے تھی, لیکن جب انفارمیشن اکٹھی ہو گئی تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایک کتاب کی صورت میں بھی شائع کر دیں گے. اس میں جو چیزیں ان کے اپنے کام کی تھیں ان کو اس نے نہیں شامل کیا, لیکن جو جیسے کہتے ہیں ایسے سیکرٹس تھے جو اوپن تھے, تو ان اوپن سیکرٹس کو انہوں نے باقاعدہ کتابوں کی. اس وقت بھی ہم اگر اپنے بر صغیر کی جو تاریخ, شخصیات, افراد, علماء, عرفاء, یعنی جو بھی ایک معاشرے کے اندر نمایاں چیزیں ہوتی ہیں, اگر ان کے بارے میں اگر ہم کوئی معلومات لینا چاہیں تو ہمیں انگریزوں کی لکھی ہوئی جو ہے وہ کوئی کسی وائسرائے کی لکھی ہوئی ہے, کسی اس کے ڈپٹی کی لکھی ہوئی ہے, کوئی فلاں سے مثلا ایک فوجی حکمران بن کے گیا کسی خاص خطے کے اندر. تو یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ثقافتی یلغار کی جاتی ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس فضا کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ثقافت ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں, اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں, اس کے جسے کہتے ہیں کہ ویک پوائنٹس کیا ہیں, کن کن جگہوں سے جو ہے وہ اس پہ خوب محنت کی جاتی ہے. یعنی یہ زمین تیار کی جاتی ہے کہ اب یہ انفارمیشن ہے ہمارے, اب آئیں جی اس پہ اوپر ہم نے نیا پودا کاشت کرنا ہے. اور یہ بھی کلچر کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ یکدم نہیں ہوتا.
بالکل,
یعنی یہ بھی ایک ٹیکنیک کا حصہ ہے کہ پہلے آپ فل انفارمیشن لیں, پھر انفارمیشن کے اندر دیکھیں کہ کون سی چیزوں کو آپ سیمی, یعنی پہلے مرحلے میں پورے کی پوری چینج نہ کریں, یعنی کہ ایک کو اٹھا کے دوسرے نہ کریں, اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں. مثلا اگر اس معاشرے کا کلچر ایک بھاری برکم چادر کے ساتھ پردہ کرنا ہے تو اس کو پہلے تھوڑا سا مختصر کریں, उस चादर को छोटा करें, वो जो शटल काक अगर बुरका है तो उसको ले आएं आप दूसरे वाले बुरके में, दूसरे बुरके से तीसरी दफ़ा आप उसको स्कार्फ में ले आएं, स्कार्फ के बाद उस स्कार्फ को सर के आधे हिस्से तक ले जाएं, फिर कानों तक लेके आएं, फिर सिर्फ यहाँ पे डालने तक लेके आएं। यानी अब भी देखें, यानी उस दुपट्टे को अब भी रखा गया है, लेकिन किस तरह यहाँ पे वी बना के, यानी हमारे स्कूलों में बच्ची लड़कियाँ जब हैं, चूंकि दुपट्टा हमारे कल्चर में था तो अब कहेंगे बगैर दुपट्टे के है तो इतराज़ हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया उसको ख़ास वी बना के यहाँ पे ये किया, ये दुपट्टा है। अब वही दुपट्टा था उस हिजाब के लिए, वो तो नहीं रहा, यानी उसको दूसरे
ही रहे
और बस वो इस तरह रहे। तो ये क्या करते हैं कि माहरीन आते हैं उन चीज़ों का कि जो कल्चर के अंदर नुमायाँ चीज़ होती है उनमें से थोड़ी थोड़ी करके जो है वो उसको कम करते हैं, उस कम करने के बाद जो है फिर अगले मरहले में जाके उसको मुकम्मल वाश करते हैं। तो ये भी एक इनका एक मरहला होता है।
अभी हमें याद आया कि एक किताब है डॉक्टर साहब, उसका नाम है हुनर क़िराअत क़ुरान, और बहुत गहराई से क़िराअत क़ुरान में जो मुख्तलिफ नगमे, जैसे अरबी इस्तिलाह में कहा जाता है, नगमात उसके होते हैं और अंदाज़ जो होता है और किस इलाक़े का क्या होता है तलफ़्फ़ुज़, ये किताब एक अमरीकी मुहक्किक़ ने लिखी है, ख़ातून है क्रिस्टियाना नेल्सन, और बहुत अब तक कहा जा रहा है कि ये किताब इतनी गहराई से कम ही लिखी गई है इस तरह की किताबें, और ये दिखाता है कि वाकई जो आप कह रहे थे कि मगरिब ने बहुत ही गहराई से हमारी तहजीब का और हमारे सकाफत का मुतालिया किया है, उसकी निशानदेही करता है। एक सवाल हम लोगों के पास आया है कि यहाँ अलबत्ता उन्होंने इस तरह से पूछा है कि तो हम लोग अपने उलमा की बातें क्यों नहीं मानते, तो अगर यानी मेरे ख्याल में दीन के मामलात में ही उन्होंने पूछा होगा, मंजूर अली साहब हैदराबाद पाकिस्तान से उन्होंने ये सवाल पूछा।
देखिए, ये इंसान की बदकिस्मती है, एक तो सैल पसंद है ना, आसानियों की तरफ भागता है, और इसीलिए दीन के अंदर भी जो मुख्तलिफ ग्रोह बन जाते हैं या अफराद बन जाते हैं उसमें ये कि दीन को कौन किस अंदाज से पेश कर रहा है, तो हम बाद इसमें भी उलझे रहते हैं कि ये जो पेश करने वाला है वो सही भी है या नहीं है, ये मुश्किल पेश बना के पेश कर रहा है, ये नामुकम्मल बना के पेश कर रहा है, इसका अंदाज़ सही नहीं है। तो इंसान ने अपने लिए कई बहाने तलाश किए हुए हैं किसी सिस्टम को न मानने के लिए। इंसान बुनियादी तौर पे जैसे सैल पसंद भी है और आज़ादी पसंद भी है, कहता है मैं अपनी तरह, जबकि अपनी मर्जी ज़रूर है शामिल है, लेकिन जैसे कहते हैं कि अक्ल को उन मखसूस जिसे कहते हैं उन शाराओं और रास्तों पर आप चलाएं और फिर एक जगह पे पहुंच के जब आप समझें कि अब आपकी अक्ल पुख्ता हो गई है तो फिर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो मसलन उलमा के उनवान से दुनिया के हर शोबे में, यानी सिर्फ दीन की बात नहीं है, आप मसलन साइंस के अंदर भी चले जाएँ, आप टेक्नोलॉजी के अंदर चले जाएँ, जिसमें हर एक माहरीन है, अगर आप उनकी माहरीन की बात नहीं मानेंगे तो खुद नुकसान उठाएंगे, खुद जो है उसका माशी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी उसको नुकसान है। हम जो उलमा की बात ना मानते हैं उनमें मैं समझता हूँ कि हमारी बुनियादी वजह वही है कि हम उसकी अहमियत को अभी नहीं समझ सके कि हमारा दीन कितना कामिल दीन है। यानी अगर हम इस नतीजे पे पहुँच जाएँ कि हमारा आलम दीन सही हमारा दीन बयान कर रहा है, तो फिर उसके नतीजे में हर सूरत में उस तरफ रजू, यानी अकल भी और मंतिक भी इसको कहती है कि आप उस तरफ रजू करें। लेकिन होता क्या है कि बाज़ हमारे दीन को जैसे कहते हैं नामुकम्मल बना के पेश किया, हमारा दीन इतना मुकम्मल दीन है, यानी ऐसा मुकम्मल ज़ाबता हयात है, यानी दुनिया का कोई दीन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे की पैदाइश से पहले से लेकर और इंसान की मौत के बाद तक के मसाइल के बारे में एक नज़र रखता है।
बिल्कुल,
यानी उनके इंसान की आप ज़िंदगी के देख लें ना, हर मरहले के लिए इंसान का भी वजूद नहीं आता, यानी शादी के उस मरहले में भी मखसूस हिदायत हैं कि इन हिदायत पे अमल करेंगे तो आपको खुदावंद आलम एक अच्छी नस्ल एक अच्छी औलाद देगा। वो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है तो उसके लिए भी हिदायत मौजूद है, माँ के लिए कि ये करें, उस फैमिली के लिए कि ये करें, उस मखसूस के लिए। वो जब दुनिया में आता है उस दुनिया की उसकी जो तरबियत के उनवान से है, फिर कैसे उसने जवानी गुजारनी है, बचपन है उसका, बुढ़ापा है, फिर कैसे उसने मरते वक्त हमने क्या करना है, मरने के बाद भी उसको नहीं भूलना, यानी ये किसी दीन में इतना यानी जैसे कहते हैं
गहराई से नहीं, नहीं
गहराई से नहीं है, वो है चंद चीज़ें हैं उसकी हद तक। तो मुआशरे के अंदर भी यही होता है ना कि چونکہ ہم ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے تھے، ہم نے دین کا ایک جزوی حصہ لیا ہوتا ہے، تو بعض وہ اس میں کوئی چیز ہمیں سیٹسفائی نہیں کر رہی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم خود ہی کریں گے، خود بھی محنت کرنی چاہیے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس شعبے کے ماہر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں تو جو تقلید کا بنیادی جیسے فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو آپ خود مجتہد بن جائیں، اتنی محنت کریں، اتنا پڑھیں کہ دین کی جو مثلا جو آیات ہیں یا جو روایات ہیں خود اس سے استنباط کر کے آپ خود اپنے مسائل، فقہی مسائل حل کر سکیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اب اگر آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہیں تو بستر پہ پڑے پڑے جو ہیں وہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے.
یہ بات ہم جیسے یہ علماء کی انہوں نے بات کی کہ ہم بات نہیں مانتے، یہ خود کیا ایک اس کے ثقافتی الغار کے اثرات میں نہیں؟
دیکھیں ایک تو یہ نا کہ جب آپ کو دین سے ہی دور کر دیا جائے تو اس کے کئی مراحل ہوں گے. یعنی دین سے دور کرنے کے لیے آپ کو دین کو، آپ کے دین کو کمزور بنا کے پیش کیا جائے گا، آپ کے دین کے جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو متنازع کر دیا جائے گا، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو مشکوک کر دیا جائے گا. یعنی ایک ایسی فضا بنا دی جائے گی کہ آپ انڈائریکٹلی اس سے دور ہو جائیں گے. ہدف ان کا کیا ہے کہ دین سے دور ہوں. اب اس کے دین سے دوری کے لیے دو طرح طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ متبادل آپ کو ایک ایسی چیز دے دیں کہ آپ کی توجہ 100% اس طرف ہو جائے، یا یہ ہے کہ جو آپ کے دین کے اندر موجود چیزیں ہیں ان کی منفی چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیں، ان کو ایسی چیزوں کے کہ آپ آہستہ آہستہ اسے بدل ہو جائیں، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا نظریہ ہے. یعنی وہ ایسی منفی چیزیں جان بوجھ کے کہ جو اس میں نہیں ہے، چونکہ خود تو آپ ان کو نہیں سمجھ پا رہے. مثلا کہیں جی اسلام انسانی حقوق کا مخالف ہے. اب یہ بات اب مجھے اگر نہیں پتا کہ انسان کے بارے میں یا انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، تو میں تو کسی داعش کو دیکھ کر، کسی النصرہ کو دیکھ کے، طالبان کو دیکھ کر، یہ دین کی اور یہ اسلام کے نمائندے ہیں تو یہ تو انسانی حقوق کے بھائی واقعاً خلاف ہیں. میں فوراً بجائے یہ کہ کہوں کہ یہ لوگ غلط ہیں، ہم دین کے بارے میں بھی اگر یہ چونکہ دین کے نام پہ ہیں، تو یہ شاید دشمن کی سب سے بڑی سازش بھی یہ ہے کہ دین کے نام پہ آؤ، دین کو اتنا بدنام کرو، دین کو اتنا مسخ کر کے پیش کرو کہ جو دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو یا دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اس انداز منفی انداز سے معاشرے میں جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا ہے کہ نیا جو آڈینس ہوتا ہے وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے دور ہوتا ہے. جواب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ متبادل چیز انہوں نے تیار رکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ نہیں استعمال کرنی تو پھر آؤ ہمارے پاس تو یہ چیز تیار ہے.
ڈاکٹر صاحب کل ہم لوگوں کے پاس میرے خیال میں 2-3 منٹ ہیں، تو ایک تو یہ بتائیے کہ بچے کس طرح سے اور نوجوان کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں؟
دیکھیں اس وقت ہم بچے کے لیے، نوجوان یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے تین فیلڈز ہوتے ہیں، ایک اس کا گھر کا ماحول ہے، ایک اس کے تعلیمی ادارے کا ماحول ہے یا ایجوکیشن ہے کہ جو آپ اس کو کورس وقت پڑھایا جاتا ہے، اور تیسرا جہاں پہ وہ مثلا گھر سے باہر اور اسکول کے علاوہ مثلا کھیلتا ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی محفل کیسی، یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جو بچے، نوجوان یا ایک اسٹوڈنٹ پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تینوں چیزیں اگر مکمل ہوں گی، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوں گی، تو وہ بچہ ایک اچھا تربیت یافتہ بچہ بنے گا اور وہ ثقافتی یلغار سے بچ سکتا ہے. اگر ان تینوں جگہوں پہ اگر نقص اور جسے کہتے ہیں کہ گنجائش موجود رہے کہ باہر سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ بچہ ہمیشہ یعنی جسے کہتے ہیں وہ خطرے کی حالت میں، الارمنگ پوزیشن ہے اس کے لیے. اسی لیے دیکھیں جب پلان کیا جاتا ہے، یعنی ثقافتی یلغار کے جو ماہرین ہیں ان تینوں چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھا ہو. دیکھیں آپ اسلامی معاشروں کے اندر یا مشرقی معاشروں کے اندر انہوں نے تینوں جگہوں پہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ کہیں پہ بھی اس بچے کو صحیح جسے کہتے ہیں نا وہ تربیت نہیں مل رہی، صحیح اس کو جو ہے وہ میٹر نہیں مل رہا کہ جو اس کی شخص اور شخصیت کے لیے جو ہے وہ پروان چڑھنے میں یا اس کو ایک معاشرے میں ایک مؤثر اور ایک جسے کہتے ہیں حقیقی انسان بننے کے لیے وہ بنتا ہے. بس اب گھروں کے اندر یعنی وہ بچہ جتنے ٹائم کے اندر گھر میں ہے، اب گھر کے ماحول کو اگر آپ نے صحیح نہیں رکھا ہوا ہے تو تعلیمی ادارہ لاکھ کوشش کرتا رہے، وہ بہترین قسم کا کیوں نہ جو ہے وہ کورس پڑھاتا رہے، وہ اس پہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ جو وہاں سے لے گا وہ جو ہی گھر میں پہنچے گا تو وہ زائل ہو جائیں گے، اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، وہ جو چیزیں پڑھتا ہے یا اساتذہ اس کو پڑھاتے ہیں. اور برعکس بھی ہے کہ آپ نے گھر میں بہت اچھا ماحول دے دیا، آپ اس کو وقت پہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو دین کی طرف مائل بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو تعلیمی ادارہ ہے اس تعلیمی ادارے کے اندر ایک سیکولرزم ہے، اس کے اندر جو آپ کو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کے دین سے، آپ کی اقدار سے، آپ کی ویلیوز سے، آپ کے کلچر سے بالکل میل نہیں کھاتے.
30 سیکنڈ کل ہم لوگ
تو وہ یعنی وہ اس طرف ہو گیا. اب تیسری جگہ رہ جاتی ہے ہمارے پاس بچوں کے لیے کھیلنے کے مقام. اب ہمارے یہاں اسپورٹس کے اندر بھی، کھیل کے اندر بھی ایک ایسا کلچر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ ہمارا بچہ وہاں پہ بھی محفوظ نہیں ہے. لہٰذا اس وقت ذمہ داری جو ہے وہ بڑی سخت بن جاتی ہے فیملیز کے لیے، والدین کے لیے، کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہتر کریں، وہ اپنے ایجوکیشن کے ادارے انتخاب کرتے وقت، اساتذہ کے انتخاب، کورس کے انتخاب کے وقت اس کا خیال رکھیں، اور بچے کہاں پہ جا کے اپنا وقت گزار رہے ہیں، کہاں پہ کھیلتے ہیں، کون سی گیم پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر یہ کر لیں گے تو آپ بیرونی ثقافتی حملے سے اپنے بچے کو محفوظ کر سکتے ہیں، ورنہ ایک وبا ہے کہ جو آپ کے بچے کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے ایسی تیار رہے گی کہ آپ نے ذرا سی کوتاہی کی اور آپ کا بچہ، آپ کا نوجوان، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان موضوعات کا خیال رکھیں گے. اور ہم لوگوں کے گزشتہ گفتگو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منگل کے دن کی جتنی گفتگو ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ثقافت کے حوالے سے تھی. اور انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، کیونکہ ابھی اس ثقافتی جنگ کے مختلف پہلو باقی ہیں جو جس کے بارے میں علم ہونا ہمارا بہت ضروری ہے.